سيما بقية الله الأعظم في الأرضين ورحمة الله العالمين بقراب المقدم كذا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يردون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. انظر بجي محمد وآل محمد. فإذن اكرامي ما هي محرم کے آغاز سے 1437 سال سے ہجری کا آغاز ہوا. ماہ محرم یعنی ماہ غم یعنی ماہ سوگ. ماہ محرم یعنی اجر رسالت کی ادائیگی کا مہینہ. ماہ محرم یعنی اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننے اور اسے ادا کرنے کا انداز صلیفہ اہل بیت سے لینا. ماہ محرم یعنی امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے فلسفے کو سامنے رکھتے ہوئے انسان اپنے زمانے کے حالات و تقاضوں کے مطابق اس دور کے یزیدیوں کے خلاف قیام حسینی سے درس لے. ماہ محرم یعنی فضائل و مصائب اہل بیت علیہم السلام کا احیاء. ماہ محرم یعنی سینہ زنی. ماہ محرم یعنی گریہ و بکا. اور جیسے ہی ماہ محرم کا چاند نظر آتا ہے آنکھوں پر اشکوں کا ایک ہجوم نظر آتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جو رسول اللہ نے علت فرمائی ہے اس کا سبب بیان فرمایا ہے کہ قتل حسین کے لیے شہادت حسین کے لیے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت موجود ہے ایک ایسی آگ ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. اور آج ہی میں قول پڑھ رہا تھا حضرت آیت اللہ مظاہری کا. فرماتے ہیں کہ جب امام حجت علیہ السلام کا تو ہوا ہے جب بھی امام حسین کا غم اور ان کی ادا اور خود باقی رہے گا. بہت لوگ تصور کرتے ہیں کہ امام زمانے کے آنے سے یہ دکھ بڑھا دیا جائے گا. ہر کس نے رسول اللہ فرما رہے ہیں کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے آتش کا یہ دریا کبھی پرسکون ہونے والا نہیں ہے تا قیام قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. درود بجائے حضرت محمد والا بنابر. ماہ محرم اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننے کا تاکہ ہم اجر رسالت کی ادائیگی صحیح طریقے سے کر سکیں. اجر رسالت بہت سے لوگ ادا کرتے ہیں لیکن حقیقی اجر رسالت وہی ہے جو اہل بیت علیہم السلام کے فرامین و دستور کے مطابق انجام دیا جائے. اپنے منمانے طریقے کے مطابق نہیں ہو اپنی رسم و رواج کے مطابق نہ ہو بلکہ وہی طریقہ جو اہل بیت علیہم السلام نے معصومین علیہم السلام نے ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے کہ ان مجالس ادا میں ہمارا عنوان حقیقی انتظار و تصریف انتظار ہے. اور اس کے لیے سورہ صف کی 8ویں اور 9ویں آیت کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. کہ یہ لوگ چاہتے ہیں انہوں نے گمان یہ کیا ہے خیال یہ کیا ہے کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں گے. واللہ متم نورہ اور اللہ اپنے نور کی تکمیل کرنے والا ہے. تو جو فرمائیے گا اس کے بعد آیت آگے بڑھ رہے بتاتے ہیں هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. آیت کہنی کہ وہ اللہ کے جس نے اپنے رسول کو ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا ليظهره على الدين كله تاکہ وہ تمام ادیان عالم پر اس دین کو غلبہ دے دے. تو آیت میں در حقیقت بظاہر انتظار کا کوئی لفظ موجود نہیں ہے یا اشارہ نہیں ہے لیکن اگر اس سورہ سباق کو اس کے خلاصے کو مد نظر رکھا جائے تو اس میں دو آیات ہمیں ایسی نظر آتی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ جس میں حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں سے کہتے ہیں، اپنے چاہنے والوں سے کہتے ہیں، اپنی متابعت کرنے والوں سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور ایک آنے والے رسول کی مبشرن برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اپنے بعد ایک آنے والے رسول کی بشارت دے کے جا رہا ہوں جس کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں پر بھی حضرت عیسیٰ نے بشارت دی ہے کہ دیکھو میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے، اس کا انتظار کرنا۔ ابھی انتظار کا سلسلہ کب سے جاری و ساری ہے، تاریخ میں بہت سارے انتظار نظر آئیں گے، لیکن ہمارا یہاں پہ جو موضوع ہے حقیقی انتظار و تقریبی انتظار، اس کا محور در حقیقت انتظار امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فردہ و شریف ہے۔ انتظار امام زمانہ کے حوالے سے، اور پھر آیت اسی سورے میں ایک دفعہ پھر حضرت عیسیٰ فرماتا ہے قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، اپنے حواریوں سے کہا حضرت عیسیٰ نے، کون ہے تم میں سے جو میری مدد کرے، میرا انصار بنے، میرے انصار میں شامل ہو جائے، میری مدد کرنے والوں میں شامل ہو۔ قالوا نحن انصار اللہ، ہم ہیں تمہارے مددگار، حواریوں نے کہا۔ اس کے بعد آیت آگے بڑھی وآمنت طائفۃ منہم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بنی اسرائیل سے ایک گروہ ایمان لے آیا، ایک گروہ کافر ہو گیا، بس ہم نے جو ایمان لے کے آئے تھے ان کو کفر اختیار کرنے والوں کا غلبہ عطا کیا۔ یعنی یہ سنت خدا ہے، یہ قانون خدا ہے کہ انتظار کرنے والوں میں سے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کے مطابق، قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق کیا ہے کہ ایک گروہ ایمان لے کے آئے گا، ایک گروہ کافر ہو جائے گا۔ ایک گروہ در حقیقت انتظار کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے انتظار کرے گا، ایک گروہ منمانے انتظار کو انتظار امام کا نام دے گا۔ پھر خدا کرے سنت خدا یہ ہے، قانون خدا یہ ہے، خدا کا اٹل قانون یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے کے آنے والے ہیں ہم ان کو ان لوگوں کا غلبہ دیں گے جو کفر اختیار کرنے والے ہیں۔ درود جی محمد و آل محمد۔ تو یہ خلاصہ ہے ان دو آیات کا، اور ذیل میں جو ہمارا مقصد اور جو موضوع ہے وہ یہ ہے انتظار امام زمانہ علیہ السلام۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس موضوع کو کھولا جائے، کیونکہ اکیڈمک طریقے سے جب بھی آپ کسی لیکچر کو ڈیلیور کرتے ہیں تو آپ کسی بھی ٹاپک کو انتخاب کرنے کے سلسلے میں اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ آج جو موضوع ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ذیل بحث لا رہے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے، آخر ضرورت کیوں پیش آئی، اتنے سارے عنوانات جو دور حاضر میں زیر بحث لائے جا چکے ہیں، لائے جا رہے ہیں، لائے جائیں گے، ان میں سے اسی موضوع کا انتخاب کیوں کیا گیا کہ حقیقی انتظار اور تقریب انتظار خود، یہ جو الفاظ کا چناؤ ہے اس میں بھی ہم نے کافی محنت کی، خصوصاً مجھ جیسے ایک طالب علم کے لیے موضوع کا انتخاب بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے، یعنی میرے اور اللہ کے درمیان یہ بات، خود موضوع کا انتخاب میرے لیے سخت ترین مرحلہ ہوتا ہے کہ کس موضوع کو، اس لیے کہ روایات کے مطابق عالم دین، طالب علم، ذاکر حسین، اہل منبر کو نفس شناس ہونا چاہیے، جس طرح کے اہل بیت علیہ السلام نفس شناس تھے۔ اہل بیت کون تھے؟ نفس شناس، معاشرے کے کلائی پہ ہاتھ رکھتے تو بتا دیتے کہ معاشرے کو اب اس چیز کی ضرورت ہے، اب اس چیز کی ضرورت ہے، اب یہ دوا کھاؤ، اب اس چیز سے پرہیز کرو۔ ان کے تربیت یافتہ علماء و فقہا ہو، عالم دین ہو، پیش نماز ہو، خطیب ہو، مقرر ہو، محقق ہو، مصنف ہو، مؤلف ہو، اہل قلم ہو، اہل زبان ہو، اہل ہنر ہو، اہل مرثیہ صلاحی ہو، اہل نحو خوانی ہو، کوئی بھی ہو، جس کے پاس ہنر ہے اسے نفس شناس ہونا چاہیے کہ آج ہمارے معاشرے کو جس عمل کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اسے ممبر ہو۔ کہ یہ ہم جو منتظر امام زمانہ ہیں، ہم جو انتظار کر رہے ہیں بارہویں حجت خدا کا، چودھویں معصوم کا، کیا ہمارا انتظار حقیقی انتظار ہے یا نہیں ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انت افضل اعمال امتی انتظار فرج، فرماتے ہیں میری امت کے افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل کیا ہے؟ انتظار فرج ہے۔ اب یہ فرج کا جو لفظ ہے ہمارے یہاں معمولاً مترجمین اس کا ترجمہ ظہور کرتے ہیں، لیکن فرج کا حقیقی معنی ظہور نہیں ہے۔ فرج کا حقیقی معنی گشائش، وسعت پانا، پھیلاؤ، یہ معنی ہے فرج، انتظار فرج۔ یعنی امام فرما رہے ہیں، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میری امت بہت سارے فضیلت والے اعمال رکھتی ہے، لیکن سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ وہ ہے گشائش کا انتظار، وسعت کا انتظار۔ اب جو فرمائیے گا، اب علیکم بالدعاء وتعلیل الفرج، خود امام نے تصریح فرمائی، امام حجت علیہ السلام نے، امام نے تاکید کی ہے اپنے منتظرین کو جو انتظار کر رہے ہیں، تمہیں چاہیے کہ تم دعا کا سہارا لو۔ کیوں؟ دعا صلاح المؤمن ہے، مؤمن کا اسلحہ ہے۔ یعنی اس دور میں مؤمن اسلحے دعا کے ذریعے سے دشمنان دین پر غلبہ پا سکتا ہے۔ بتعجیل الفرج، میرے ظہور کے لیے، میرے فرج کے لیے، میری گشائش کے لیے دعا کرو، اس لیے کہ میرے آنے کے ساتھ، میرے گشائش پانے کے ساتھ تم اور تمہارا معاشرہ بھی گزر پا جائے گا۔ خود بھی محمد والا کئی دفعہ اور خود بھی محمد والا اچھا تو نہیں لگتا کہ بزرگ جو پانی پیش کر لیجیے، کیونکہ یہ سارے ثواب ہے، اس لیے منع بھی نہیں کر سکتے۔ ضرور بھیجیے محمد والا انتظار۔ ہم نے در حقیقت اس کے تقاضوں کو پورا کرتا، اور انشاءاللہ آنے والے گفتگو میں کہ یہ انتظار اس کی کتنی قسمیں ہیں اس کو بیان کریں گے، یہ انتظار کا فلسفہ کیوں اور یہ حکم کیوں دیا گیا، یعنی اس کے اسباب پہ جب روشنی ڈالیں گے تو پھر بات آئے گی غیبت پر، کہ غیبت امام عثمان کیوں ظہور میں آئی، آخر کیا ہے جو اسباب تھے جن کی وجہ سے امام کو غیبت میں جانا پڑا، ان پر روشنی ڈالیں گے۔ پھر انتظار کے معنی پر روشنی ڈالی جائے گی، انتظار کیا ہے، پھر حقیقی انتظار کی صفات، پھر تخریبی انتظار کی صفات، حقیقی انتظار کیا ہوتا ہے، یہ سب انشاءاللہ آنے والی مجالس میں اس میں تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ لیکن حقیقی انتظار جو برحق انتظار، پہلی چیز انشاءاللہ انتظار کا معنی میں اگلی مجالس میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، پہلے میں اپنے موضوع کو کھول رہا ہوں تاکہ موضوع کی تفہیم ہو سکے۔ حقیقی انتظار برحق انتظار، حقیقی انتظار جو حق سے نزدیک کر دے، حقیقی انتظار جو مقصد سے قریب کر دے، حقیقی انتظار کہ جس کے تقاضے انسان کو انسانیت کی سطح پر لڑنے کے علل و اسباب مہیا کرے، حقیقی انتظار کو ہے بہ نسبت تقریبی انتظار کے، یا مقابلہ تقریبی انتظار۔ تقریبی انتظار کیا ہے؟ یہی عقیدہ امام زمانہ کو خراب کرنے والا انتظار، کیونکہ آپ کو فی زمانہ اور اس سے پہلے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، آپ کے ذہنوں میں اور یادداشت کے خانوں میں بہت سارے ایسے واقعات ان کو ظہور سے متعلق مل جائیں گے، افراد کے نام مل جائیں گے، کتابوں کے نام مل جائیں گے، کہ جہاں پر امام زمانہ کے انتظار کو زر پہنچانے کے لیے، اس کی بنیادوں کو متزلزل کرنے کے لیے کوششیں کی گئی ہیں۔ لہذا تفریح انتظار، یعنی وہ انتظار جو نظریہ امام زمانہ کو زر پہنچا رہا ہے، اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا ہے، وہ تخریب کر رہا ہے، وہ تعمیری نہیں ہے، وہ مثبت نہیں، وہ منفی ہے۔ یہ بحث کیوں شروع ہوئی؟ اس لیے کہ جو اسباب و علل غیبت امام زمانہ بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ آمادہ نہیں تھے. اب جو بنوائے گا لوگ آمادہ نہیں تھے, اس برابر لوگوں کو آمادگی دلانے کے لیے, آمادہ اور تیار کرنے کے لیے اپنے امام وقت اور حجت و خدا کی نصرت و مدد کے لیے تیار ہو جائیں, خدا بند آدم نے یہ غیبت رکھی ہے. اور امام کی دو غیبتیں ہیں جیسے کہ معروف ہے, ایک غیبت صغرا اور غیبت کبرا. غیبت صغرا گزر چکی جس میں چار غائب تھے, غیبت کبرا جس میں ہمیں اور اس کی مدت نامعلوم ہے کتنی طولانی ہے. اب یہ غیبت جو ہے در حقیقت آمادگی کے لیے ہے کہ چونکہ اس زمانے کے لوگ, اس زمانے کے عوام, اس زمانے کے امتی تیار نہیں تھے, نہ ذہنی طور پر, نہ جسمانی طور پر, نہ روحی طور پر, نہ قلمی طور پر تیار نہیں تھے اپنے امام کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. اور آپ دیکھیں کہ بقیہ ائمہ کے ساتھ جو سلوک ہے امت رسول اللہ کا مسلمانوں کا کیا ہے, حضرت علی کے ساتھ کیا سلوک, امام حسن کے ساتھ کیا سلوک, امام حسین کے ساتھ اگر میں نے شمس ہے پوری امت مسلمہ جانتی ہے, امام سجاد کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا, کڑیاں بیڑیاں پہنا کر امام کو بازاروں میں بنا کر رسول اللہ کو خواتین نے عصمت و طہارت کو بما پہنچا کر پہنایا گیا, پھر پانچویں اور چھٹے امام پر جو مظالم آئے ہیں, پھر ساتویں امام, پھر آٹھویں امام اور یہاں تک کے گیارہویں امام. اب خداوند عالم نے لوگوں کو آمادہ کرنے کے لیے امام کو اپنے طاقت و قدرت سے اوجھل کر دیا, غائب کر دیا. یہاں پر یہ تصور نہ رہے کہ امام غائب ہے ہم موجود ہیں, توجہ فرمائیے گا, نہیں اللہ کے گرامی امام موجود ہے ہم غائب ہیں. اگر ہم غائب نہ ہوتے اور ہمارا دماغ غائب نہ ہوتا تو ہم اپنے امام سے ملاقات کر سکتے تھے, رابطہ برقرار کر سکتے تھے. ہم غائب ہیں, ہم غیر موجود ہیں, ہم آپے میں نہیں ہیں, ہم اپنے مقاصد سے حقیقت لا تعلق ہو گئے ہیں. امام موجود ہے, امام کو سورج سے تشبیہ دی گئی ہے کہ زمانے غیبت میں امام اور عوام کا رابطہ ایسا ہے جیسے بجلی میں چھپا ہوا سورج. سورج غائب نہیں ہوتا, وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے لیکن اپنی کرنوں کے ذریعے سے عوام کو فائدہ دیتا رہتا ہے. آمادگی کے لیے یہ بات ہے, یہ بات طے ہو گئی کہ یہ غیبت کا زمانہ, اب جو یہ جو غیبت ہے اب اس کے لیے آمادگی بھی ہم نے کرنی ہے. اس لیے تعمیری انتظار, تخلیقی انتظار ایک چیز. دوسری چیز, امام کے دو لقب ہیں, ایک موجود ایک موعود, توجہ فرمائیے گا. اور یہی سے وہ خلیفتہ بلا فضل کا امتیاز واضح ہو جاتا ہے. اشهد ان لا اله الا المؤمنون وامام المتقين علي ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فضل کا انتظار واضح ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ نے اپنے بعد زندہ امام کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دیا. توجہ فرمائیں, زندہ امام, زندہ رہنما, زندہ ہادی کا تصور ہمیں دیا. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے بعد سے لے کر آج تک ہم زندہ امام کے ماننے والے ہیں. مہدی موجود و موعود, موجود یعنی جو بزرگ رکھتا ہے, موعود جس کا وعدہ کیا گیا ہے قرآن و روایات میں, ایک مہدی آئے گا یوم الارض قسطا و عدلا کما مجھے تو علما و دورا, کہ جب وہ بارہویں حجت آئے گی خدا کی تو زمین تو عدل انسان سے بڑھ جائے گی جیسے زمین ظلم دور سے بڑھ گئی. امام کا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ ہے, یقول اللہ خیر لکم ان کنتم تعلمون, اگر تم کو علم ہے تو خدا کا باقی رکھا ہوا ذخیرہ کیا ہوا وہ امام و حجت و حاج و رہنما تمہاری خیر. امام کا وعدہ ہے. ہمارے اور اہل سنت کے درمیان ایک بنیادی فرق نظریہ احزابیت کے بارے میں کیا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ امام زمانہ کو موعود جو مانتے ہیں, موجود نہیں مانتے. توجہ فرمائیے, بہت ہی ایک دقیق علمی بحث سے آشنا کر رہا ہوں, اس میں وارد نہیں ہو رہا, صاحبان علم فضل موجود ہیں, اہل سنت برادران نظر محدود موجود، امام بیدی بھی یقین موجود، انتظار کرنے والے ہیں، لیکن امام کو موجود نہیں مانتے، موعود مانتے ہیں۔ خدا نے وعدہ کیا امام آئیں گے، ہم اہل سنت کے برخلاف امام کو موجود بھی مانتے ہیں، موعود بھی مانتے ہیں۔ ہم ایک لمحے کے لیے ہمارا امام حقیقت یعنی دنیا سے لا تعلق نہیں ہو سکتا۔ ان غیر محملین لمراعات کو، امام فرما رہے ہیں ایک لمحے کے لیے تمہاری مراعات دیکھ بھال سے، ایک لمحے کے لیے ہمارا تمہارا تعلق جدا نہیں ہوتا۔ میں یوں کہوں کہ امام یہ کہیں گے میں غافل نہیں ہوں تو یہ غافل کا لفظ بھی جسارت ہے امام کے لیے، نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی امام اور امت کا تعلق ان پتہ نہیں ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے امام ہمارا فرماتے ہیں اگر ہماری توجہ نظر کرم اور دعائیں تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو تمہاری دشمن تمہیں نابود کر دیں گے۔ آج پوری دنیا میں خصوصاً تشیعوں کے ماننے والوں کے لیے، شیعہ حیدر کرنال کے لیے جو سازشیں کی جا رہی ہیں، جو قتل و غارت کیا جا رہا ہے، جو مارا جاتا ہے چن چن کی، کیوں؟ یہ انتظار کرنے والے ہیں، جو اس بارے میں حجت کا انتظار کرنے والے ہیں تو ختم کیا جائے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے ہمارا تمہارا فاصلہ جدا نہیں ہو سکتا، ہم ایک لمحے کے لیے الگ نہیں ہو سکتے۔ تو وہ موجود نہیں مانتے، ہم موجود بھی مانتے، موجود بھی مانتے۔ یہی وہ نظریے انتظار میں کلیدی حیثیت کے حامل ہیں۔ بس یہ نقطہ سنا کر اور آیت سے متعلق دو جملے آپ کی خدمت میں، دو کتابی خدمت میں تمام کر کے میں مسائل کی طرف آتا ہوں۔ جی محمد و آل محمد۔ امام موجود مانا امام حاضر ہے، ناظر ہے، گواہ ہے، شاہد ہے، قرآن کی آیات کے مطابق اعمال پیش کیے جاتے ہیں امام کی خدمت میں، امام کی توجہ ہے، امام کی دعائیں ہیں۔ اور جو موعود مانتے ہیں کہ امام آئیں گے، یہ بھی نظریہ ابھی تفریح بھی انتظار ہے نا، امام آئیں گے، اور ہم آئیں گے نہیں، امام موجود ہیں، امام ظہور فرمائیں گے، امام پردہ رحمت کو چھا کریں گے، ہم آئیں گے نہیں، یہ امام آئیں گے۔ یہ وہ تقریبی انتظار کا عنصر یہاں نظر آتا ہے، جھلک نظر آتی ہے۔ بظاہر لفظ بہت اچھا ہے، امام آئیں گے، جب امام آئیں گے حال دل سنائیں گے، لیکن یہاں پر میں شاید یہ نسبت نہیں دے رہا ہوں، یہاں پر تقریبی انتظار ہی نہیں، جب امام آئیں گے جب سارے کام کریں گے، جب امام آئیں گے حال دل سنائیں گے، جب امام آئیں گے یہ کریں گے، جب امام آئیں گے وہ کریں گے۔ لیکن اگر آپ گزشتہ امتوں کو، انبیاء کی امتوں کو دیکھیں، رسول اللہ اور اہل بیت علیہ السلام کو، امام یعقوب دیکھیں، امتوں کے ساتھ نہ دینے کی وجہ سے ائمہ کو جیلوں میں ڈالا گیا، زندانوں میں ڈالا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئی، بازاروں میں پہنایا گیا، زیر ہلاحل دیا گیا، زیر جیل لیا گیا۔ کیوں؟ امت کے ساتھ نہیں تھے، لوگوں کے ساتھ نہیں تھے، لوگ تیار نہیں تھے۔ لہذا یہ تصور مت کرے، اگر ہر زمانے کا شیعہ، ہر زمانے کا مسلمان یہ کہتا کہ ہاں جب امام قدرت پہنچ جائیں گے، جب حکومت مل جائے گی تو پھر ہم بھی امام کا ساتھ دیں گے، تو لوگوں کے ساتھ نہ دینے کی وجہ سے بھی امام دستہ قدرت پہ حاکم نہیں ہو سکا، امام علی کا ساتھ نہیں دیا۔ 120,000 صحابہ کے بچنے میں رسول اللہ کہتے ہیں من کنتم مولاہ فہذا علی مولا، کتنے لوگ تھے رسول اللہ کے بعد علی کی ولایت کے اس بات کے لیے ساتھ نہیں دیا؟ 25 سال مولا علی کو خاموشی اختیار کرنی پڑی، امام حسن کو صلح کرنا مجبور کیا گیا، اسی طریقے سے امام حسین کو کس طرح گھیر کر نگر اعلیٰ میں تشیع شہید کیا گیا، اور پھر باقی امام کا ایک خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگر ہر زمانے کا شیعہ اپنے تقاضوں کو پورا کرتا، اپنی ذمہ داریوں کو، ہر امام، ہر معصوم، ہر حجت خدا اپنے زمانے میں حکومت اسلامی قائم کر کے دشمنوں کو نابود کر دیتا، جب امام آئیں گے پھر ہم کام کریں گے۔ یہ وہ تقریبی انتظار، تعمیر انتظار کے نہیں، امام آئے گا، حجت خدا ظہور کرے گی، معصوم ظہور کرے گا، میں اور آپ انشاءاللہ حکومت آئے گی تو میں بات بات کروں گا ان مجالس کا. امام زمانہ کے انتظام سے بہت گہرا تعلق ہے. وہ شیعہ جو جناب زینب کی چادر کے چھننے پر ہوتا ہے وہ بھی نہیں سکتا کہ وہ امام زمانہ کا مقابلہ ہو. وہ نہیں سکتا. وہ عزادار جو امام حسین کے عشق میں گریا کرتا ہے وہ بھی نہیں سکتا کہ وہ امام زمانہ کو رولانے کا سبب بنے. وہ نہیں سکتا. لازم منظوم ہے حسینیت وہ مہدویت. یہ وجہ ہے آپ سورہ نجوا میں کیا پڑھتے ہیں, اینا قالو بتبیل مسکول بکربلا. میں کس کا انتظار کر رہا ہوں؟ اس امام کا جو صبح و شام اپنے جد حسین کو گریا کرتا ہے. انتظار کر رہا ہے نا. ہمارا موضوع کیا ہے؟ انتظار. گریا کر رہا ہے نا, منتظر ہے کہ خدا کب اتنے ضرور دے. ایسا نہیں کہنا نہیں. تو موجود مان, موجود امام موجود کے ماننے والے ابھی سے تیاری کرتے ہیں, اور امام موجود کے ماننے والے کہتے ہیں جب آئے گا, جب ہوگا, جب ضرور ہوگا, جب حکومت بنے گی تو انتظار کرے گی. دونوں بھی محمد والے محمد. بس گفتگو یہی تک رکھتا ہوں. انشاءاللہ باقی مجالس میں اس کا سلسلہ جاری رہے گا. کچھ تفصیلی نکات تھے لیکن ان سے سر پہ نظر کر رہا ہوں. صرف ایک نقطہ آپ کی سماعت کی بدن کر دو جو ملائے ظاہر ہے سے متعلق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا لیو رہا ہوں علی الدین کل لے کہ اس کو تمام ادیان عالم پر غلبہ دے دے وہ لذی ارفع رسول پر غدا و دین کا. تو تفسیر قرآن میں معصوم سے روایت ہے کہ دین حق اور ہدایت سے مراد ولایت علی جب نبی طالب علیہ السلام. اس لیے کہ رسول اللہ دعوت زلشیلہ میں جو سب سے پہلا حکم دے رہے ہیں وہ علی کی ولایت کا حکم دے رہے ہیں. وہ جو فرمائے گا یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا جانشین ہے, اس کی اطاعت کرو, اس کی پیروی کرو, اس کی بات سنو. اور جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو آخر حکم جو اللہ کے قانون اور آیت کے مطابق من کنتو نوبا ہوگا
اسی طریقے سے امام زمانے کی غیبت کو لیکن کیا ہوا کہ جب رسول اللہ تشریف لے آئے تو جو انتظار کرنے والے تھے وہی دشمن بن گئے, یہودی بھی اور عیسائی بھی, دونوں انتظار کرنے والے تھے. کتابوں میں نشانیاں لکھی تھیں آپ نے رسول اللہ کے بچپن کے واقعات و حالات میں, جو جناب ابو طالب یا جناب حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے ہیں وہ سب آپ نے سنے ہوئے, میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی اس طریقے سے انتظار کر رہے تھے لیکن ان کا انتظار مثبت انتظار نہیں تھا. خدا کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ وہ تھے جو رسول کا انتظار کر رہے تھے, مثبت انتظار کر رہے تھے, وہ ایمان لے آئے باقی رہے قائم رہے. خدا نے کہا ہم نے ان کو غلبہ عطا کیا, اور جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے یہ انتظار حقیقی انتظار کرنے والے بہت کم ہیں. خدا کہہ رہے لیکن یہی حقیقی انتظار کرنے والے جن کی تعداد قلیل ہے, بہت کم ہیں, بہت بہت ہی قلت میں ہیں, یہی غلبہ پانے والے ہیں. لہذا اپنی تعداد کی کمی سے کبھی پریشان نہیں ہو. تو انتظار حضرت عیسیٰ نے بھی کیا کہ میرے بعد رسول آئے گا. رسول نے بھی علی کا انتظار کیا ہے کہ علی آئے گا میرا جانشین بنے گا. انتظار کیا ہے امام حسین نے بھی انتظار کیا ہے کربلا کا. ہمارا موضوع انتظار ہے. اہل بیت کی زندگی میں انتظار بہت کلیدی حیثیت رکھتا ہے عزیزان کرام. پہلا محرم ہے آج. امام حسین علیہ السلام کے حرم نے, خاندان رسالت و عصمت نے یہ چاند سفر کی حالت میں دیکھا ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یہ چاند حالت سفر میں دیکھا ہے. بھیا محرم کا چاند ہو گیا. ہاں بہن زینب ہمیں معلوم ہے امام حسین تو علم غیب رکھتے تھے نا, جانتے تھے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں قصر بنی مقاتل میں. امام حسین علیہ السلام حالت منامیہ میں تھے, ایک دفعہ بیدار ہوئے اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. علی اکبر ساتھ ساتھ ہے. کیا عجب نام ہے حسین ابن علی کا, نام آتا ہے اور آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے ہیں. گویا انتظار تھا آپ کو محرم کے آنے کا. گویا ہر مومن کو انتظار ہوتا ہے. دیکھیے جب بھی کوئی غم ہوتا ہے نا تو اس کے اصل وارث اور مالک کو ڈھونڈا جاتا ہے کہ جا کے اس کو پرسہ دیا جائے, بھائی ہم تمہارے غم میں برابر کے شریک ہیں. ایک پرسہ آپ رسول اللہ کو دیتے ہیں, ایک پرسہ آپ امیر المومنین کو دیتے ہیں, ایک پرسہ آپ اس دکھیاری ماں کو دیتے ہیں جس نے چکیاں پیس پیس کے حسین کو پالا تھا, ایک پرسہ آپ امام حسن کو دیتے ہیں, اور اس کے بعد امام سجاد کو, پھر حضرت سکینہ کو, پھر حضرت زینب کو. لیکن ہاں عزاداروں, ان تمام عزاداروں میں ایک اور عزادار ہے جو صبح و شام امام حسین پہ گریہ کرتا ہے. اے میرے مولا, اے میرے جد, میں آپ کے مصائب پہ صبح و شام رہوں گا. اگر آنکھوں سے گریہ ختم ہو جائے گا تو ان آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو رہوں گا. ہاں وہ کون ہے؟ میرے زمانے کا غریب الوطن امام, امام زمانہ ہے, اس کی خدمت میں بھی تعزیت پیش کریں. امام نے کہا کہ علی اکبر نے پوچھا بابا یہ کون سا وقت ہے آیا استرجاع پڑھنے کا؟ فرمایا بیٹا میں نے دیکھا کہ کارواں آگے جا رہا ہے, پیچھے سے منادی ندا دے رہا ہے. کیا ندا دے رہا ہے؟ یہ قافلہ آگے, اب موت ان کے پیچھے پیچھے. امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. شہزاد علی اکبر نے پوچھا بابا یہ بتائیے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فوراً امام حسین کا بیٹا ہم حق پر ہیں. علی اکبر نے کہا بابا ہمیں کوئی خوف نہیں, موت ہم پر آئے یا ہم موت میں جا پڑے, یہ ہے کربلا. بس جیسے کہ مشہور ہے پہلی محرم کو سفر روانگی پڑھا جاتا ہے. آپ کی خستگی کا مجھے علم ہے, لیکن چند جملے مصاحب کے ادا کرنا چاہتا ہوں تاکہ اجر رسالت ہو سکے. حضرت آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں تمہارا مجلس عذاب میں آنا, تمہارا گریہ کرنا, تمہارا کالا لباس
پہننا، تمہارا سر پہ ہاتھ مارنا، تمہارا سینے پہ ہاتھ مارنا، تمہارا کہنا ہائے حسین وائے حسین، یہ اجر رسالت ہے، اس کی قدر کرو۔ بس عزادارو، منادی نے دینا دی، آج حسین کا قافلہ 28 رجب کو روانہ ہوگا۔ ایک دفعہ پہرے لگا دیے گئے، کسی نامحرم کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بنی ہاشم کے محلے سے گزر جائے۔ حتیٰ کہ علماء نے بیان کیا ہے، ممیز بچے جنہیں اچھائی اور برائی کی تمیز تھی ان کو بھی منع کر دیا گیا۔ ارے خاندان عظمت و طہارت سوار ہونا چاہتی ہیں۔ بس عزادارو، ایک ایک بی بی آتی تھی، اس کا محرم آتا تھا اور اس کو سوار کرتا تھا، کبھی ام فرمائی تو شہزادہ قاسم آگے بڑھا، مادر گرامی میرا ہاتھ تھامیے، ماں کو سوار کیا، رقیہ آگے بڑھی ہیں، جناب سکینہ آگے بڑھی ہیں، ایک ایک کر کے خواتین محملوں میں سوار ہونا چاہتی ہیں۔ ہاں یہ وقت روانگی یاد رکھنا، یہ تمہیں بہت رولائے گا، مدینے کا سفر بہت رولائے گا، کیونکہ ایک یہ سفر ہے، ایک 11 محرم کا سفر ہے۔ اللہ اکبر، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بس عزادارو، یہاں بھائی موجود ہیں، یہاں عزت محفوظ ہیں، یہاں سروں پہ چادریں ہیں، قنازوں کا انتظام کر دیا، امام کرسی پہ تشریف فرما ہیں۔ ایک دفعہ حضرت ابو الفضل عباس پہنچے، مولا کے کان میں کچھ عرض کیا، ایک دفعہ مولا کھڑے ہو گئے، عباس نے علی اکبر کو طرف دیکھا، علی اکبر نے دائیں بائیں دیکھا، شہزادی کونین کی بیٹی ام المصائب فاطمہ الزہرا سوار ہونا چاہتی ہے۔ علی اکبر آگے بڑھا، ارے یہ جمع کڑی الجمع، پھوپھی اما آپ کو سوار کراؤں گا، اپنے زانوں کو طے کیا۔ ایک دفعہ عباس کا شانہ پکڑا، ایک ہاتھ سے جناب زینب نے، دوسرے ہاتھ سے محمل کی لکڑی تھامی، علی اکبر کے زانوں پہ پیر رکھا، بی بی محمل میں جلوہ فروز ہوئی۔ میں کہوں اے مولا عباس، ارے آج اتنا انتظام ہے، ارے کل یہی بہن جب 11 محرم کو روانہ ہوگی کربلا سے، تو ورات کی طرف رک کر کے کہے گی، بھیا عباس آؤ بہن کو سوار کرو، جیسے مدینے سے۔
اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون۔ خداوندہ ہماری اس قلیل عزاداری کو قبول فرما، ہمارے اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما، اہل بیت کی خدمت میں ہمارے پرسہ بے شکل احسن، بے طریق احسن ان تک پہنچا، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے حقیقی انتظار کرنے والوں میں سے اور ان کے لیے راہ ہموار کرنے والوں میں سے قرار دے۔ حاضرین مجلس، بانین مجلس کی دینی دنیاوی جائز حاجات کو قبول فرما۔ خداوندہ جہاں جہاں نام حسین ابن علی کرنے والے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، مجلس مصروف ہیں، سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ خدا ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، جب تک دنیا میں رہیں اسی در سے وابستہ رہیں، آخرت میں ان کی شفا سے محروم نہ فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا رحم۔